Allahu, 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 Allah, Allahu, Allahu, Allahu,
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala habibihi محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أحد الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون اللهم سبحانك لا علم لنا اللّہ علمتنا انك انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکم من زانت به السرور. معزز سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کہیے کہ کہو اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت, تمہاری دیکھنے کی قوت لے لیں اور تمہارے دلوں پر مہر کر دیں تو اللہ کے علاوہ کون عبادت کے لائق ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر لا دے. دیکھیے ہم کس طرح دلائل بیان فرماتے ہیں پھر بھی یہ روح گردانی کیے جاتے ہیں. دو پہلو, جہاں قوت سماعت یا بصارت کی بات آئی ہے اس میں دو پہلوؤں سے ارشاد فرمایا گیا کہ یہ حصہ جو ظاہری ہے, ایک وہ حصہ جو ایمان کو پہچاننے کا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم تلاوت فرماتے ہیں تو قرآن کریم ہی ارشاد ہے کہ اللہ کریم جن کے دلوں میں بغض یا کینہ یا تجاوز ہے یا ظلم ہے, ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں کہ جس سے وہ سن نہیں سکتے. وہ ان کی بدبختی ہے اپنے کردار کے سبب. لیکن دوسرا پہلو ایسا بھی بیان فرمایا گیا ہے کہ جیسے ایک ظاہری طور پر دیکھنے والا اور ایک اندھا. تو دونوں حصوں میں اگر یہاں اس آیہ کریمہ کی آپ خیال فرمائیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ اگر اللہ تمہاری سننے کی طاقت, تمہاری دیکھنے کی طاقت, یہ حسات انسانی ہیں. انسان بھلے سمجھ دماغ سے رہا ہو, فیصلہ دل سے کر رہا ہو, لیکن اسے ذرائع تو درکار ہیں جن سے سمجھنے تک کے حصوں کو بات پہنچے. تو صحیح, کسی شے کو دیکھتا ہے, کسی شے کی آواز سنتا ہے, کسی کو چھو کر محسوس کرتا ہے, کسی چیز کو چکھ کر اس کا ذائقہ معلوم کرتا ہے. تو یہ حصے وہ ہیں جو حسات سے ہیں. ان حسات کے حصوں کو بروئے کار لاتا ہے, پھر یہ دیکھا گیا یا سنا گیا یا چھوا گیا یا چکھا گیا, جو بھی پہلو ہے, اس سارے پہلو کا محاصل دماغ میں آتا ہے. جب دماغ میں پہنچتا ہے تو دیکھے گئے کو عدسے سے, جو آنکھ کے عدسے پر چیز وارد ہوتی ہے, اس کا موازنہ ذہن میں, پھر اس ذہن سے قلب تک بات جاتی ہے. اسی طرح جو بات سنی جا رہی ہے ایک پردہ ہے, کسی آواز کا ٹکرانا, اس آواز کے ٹکرانے سے ایک ارتعاش کا پیدا ہونا, اس ارتعاش کا دماغ تک پہنچنا اور اس ارتعاش سے گفتگو کا زیر و بم, الفاظ کا سمجھنا, پھر اس سمجھ کے ساتھ اس ساری بات پر جو کیفیت دل پر وارد ہوتی ہے وہاں تک بات جاتی ہے. کسی شے کو دیکھیں تو وہ صرف دیکھنا نہیں ہے, اس تک ایک پورا وجود کا نظام چلتا ہے. آپ بھلے کسی طرف بھی غور فرما لیں اور تجربے میں یہ دیکھیں کہ جب کسی شے کو آپ نے دیکھا تو یہ عمل تو آنکھ کا ہے, آنکھ نے دیکھا, لیکن آنکھ سمجھ نہیں رہی, اس کو سمجھ دماغ رہا ہے. اب جو دماغ سمجھ رہا ہے اس کے ساتھ کیفیت کا حال منسلک نہیں ہے. بھلے آپ نے کسی دوست کو دیکھا, اب آپ غور کریں کہ دیکھنا ایک ساتھ میں ہے, کتنا تیز نظام ہے کہ وہ عدسے پر جو تصویر آئی ہے وہ منکشف ذہن پر ہوئی اور فوراً دل سے اس کے لیے ایک محبت اٹھی، ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ تو میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے۔ تو صرف وہ دیکھنا دیکھنے کے معنوں میں نہیں، ایک پورا نظم و نسق ہے جو اس دیکھنے کو کیفیت تک کے حال تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے نفرت ہے یا دکھ ہے کسی سے، تو آنکھ نے تو ایک لہجے میں دیکھا، اس دیکھنے کو دماغ تک پہنچنے میں کوئی سات بھر نہیں لگی۔ جتنی دیر میں آنکھ نے دیکھا، اس دیکھنے کے ساتھ یہ سارا کچھ دماغ تک پہنچا، اور دماغ سے ہوتا ہوا وہ کیفیت دل پر وارد ہوگی کہ اس سے نفرت ہے یا دکھ ہے، ایک لہجے میں بندہ منہ دوسری طرف پھیر لیتا۔ اب اس میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی، کوئی بحث نہیں ہوئی، ایک نظام ہے جو اللہ جل شانہ نے وجود میں پیدا فرمایا ہے، اور وہ نظام ایک لمحے بھر میں ساری بات کو قلب تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، کہ تمہیں دیکھنے کی بھی حصہ جو عطا فرمایا گیا ہے، تمہیں سننے کا حصہ بھی جو عطا فرمایا گیا، تمہیں دل جو دیا گیا ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو سکو۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں جو اللہ کریم نے اس انسان کو نہ صرف دنیا کے حصوں کی تکمیل کے لیے، بلکہ اخری حیات کو جو جاننا ہے، جو دعوت حق کو پہچاننا ہے، جو سننا ہے، جو پڑھنا ہے، جو دیکھنا ہے، پھر اس سارے کا محاصل جو قلب میں ایک کلی طور پر ماننا ماننے کے معنوں میں داخل ہو، وہاں تک کی بات جو ہے منسلک فرمائی ہے۔ اور یہاں جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کریم اگر یہ قوت یا یہ حصات تم سے لے لے، کون ہے جو تمہیں یہ حصات لوٹا دے؟ اب جب بتوں کی پرستش کی جاتی ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، یا تھی یا جس موقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے، تو وہی بت ہیں جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے تراشتے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات میں آپ کے والد جو ہیں وہ شاہی بت خانے کے بت تراش تھے، اور وہ بچپن سے دیکھ رہے تھے کہ چونکہ وہ تو اللہ کے برگزیدہ ہستی تھی، کہ جو اپنے ہاتھوں سے تراشے جا رہے ہیں انہیں ہی یہ مخلوق سجدہ ریز ہے، جو اپنا کچھ حال نہ بیان کر سکتے ہیں، نہ ان کے اندر محسوسات ہیں، نہ وہ کلام کر سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، تو ہماری یہ جو قوم ہے انہی کے آگے سجدہ ریز ہے، انہی سے اپنی جو ہے ضروریات مانگ رہی ہے، تو یہ کیسا حصہ ہے؟ تو اسی طرح جب آپ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت حق ارشاد فرما رہے ہیں، تو مقابل کفار اتنی ہی زیادہ جو بتوں کی پرستش ہے وہ کر رہے ہیں، تو قرآن کریم جب یہ مثالیں ارشاد فرماتا ہے تو اس سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جن کا اپنا کوئی حال نہیں، جو خود محتاج ہیں، جنہیں جہاں رکھ دیا گیا ہے وہاں سے وہ ہل نہیں سکتے، خواہش نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، اپنے وجود کے ہونے نہ ہونے کا اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، تو جو خود تمہارا محتاج ہے وہ تمہاری احتیاج کیا پوری کرے گا؟ یہی مثال اگر ہم دنیا کے معاملات میں لیں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم بحالت ایمان مخلوق خدا کے آگے گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں کہ میری یہ ضرورت پوری کر دے، اور یہ وہ پہلو ہیں جو جہالت کے ہیں، کمزوری کے ہیں، اور اس میں دونوں طرف کا حصہ آتا ہے۔ اگر کوئی تجاوز کر رہا ہے اور جو سامنے رو برو بیٹھا ہے وہ اس کی تصحیح نہیں کر رہا، تو دونوں اس میں شامل ہیں، اور جہالت اس درجے کی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اب ایک مثال میرے پاس موجود ہے لیکن اس کا بیان کرنا جو ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، میں خوف آتا ہے اس بات سے کہ جو مثال میرے پاس ہے، تو ہمیں دین اسلام کا جاننا ضروری ہے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی استاد ہیں، چاہے وہ ظاہری علوم سے متعلق ہیں، باطنی علوم سے متعلق ہیں، उनका लिहाज भी है, उनका एहतराम भी है, वालिद और औलाद का रिश्ता भी है। अब वालिद का सजदा, वालिद को सजदा करना और अल्लाह जल्ला शानुहू की जगह पर जाकर रखना, ये कौन सा इंसान, ये जहालत नहीं है तो और क्या है। तो इसी तरह जब आप कहीं दुआ के लिए बात करते हैं तो इस पर हम मुतशद्दद हो जाते हैं कि जी अल्लाह से मांगना है, किसी से क्यों बात कर रहे हैं, वो हम दूसरी तरफ निकल जाते हैं। लेकिन जब किसी के पास दुआ के लिए आते हैं तो फिर ये समझ लेना कि जो कुछ देना है इसी ने देना, ये फिर इस तरफ निकल जाने के मुतरादिफ है। तो जो एहतदाल है, सिरात मुस्तकीम एहतदाल है। तो यहाँ बात जब हो रही है तो इन हिसाब की हो रही है, जिनका नसीब होना और जिनकी अता अल्लाह जल्ला शानुहू, हकीकत की शनासाई, ज़रूरियात दुनिया यानी ज़िंदगी बसर करने के ज़राए, और इसी ज़िंदगी, चूँकि यही जो दुनिया की ज़िंदगी है इसी में इम्तिहान भी है, इसी में हक व बातिल की पहचान भी है, इसी में आमाल का इख्तियार करना है और उन आमाल के साथ नीयत का, कि नीयत किस दर्जे की है या किस तरफ की है, इस सारे के साथ फिर मुंसलिक आती है उखरवी हयात। तो अल्लाह करीम जब यहाँ इरशाद फरमाते हैं कि अगर सुनने की ताकत ले लें या देखने की ताकत ले लें तो कहां से तुम लेकर आओगे ये कुवत। अब जब किसी पहलू की मोहताजी हो ना तो फिर उसकी हकीकत समझ आती है। हमारे माशरे में कमज़ोर जो लोग हैं, जिन्हें सेहत के आवारज हैं, वो देख नहीं सकता या सुन नहीं सकता, तो कितना कम उनके साथ बर्ताव करते हैं। अक्सर देखने में आया कि उनकी तजीक हो रही होती है, उनके साथ मजाक हो रहा होता है, उनका तमस्कर उड़ाया जा रहा होता है। लेकिन जो नहीं देख सकता उसकी जो कैफियत या जो हाल है, जो साहिब नज़र देखने, बसारत के पहलुओं में बात कर रहा हूँ क्योंकि साहिब नज़र जू मानी है, तो वो नहीं समझ सकता उसकी कैफियत और उसका हाल को, क्योंकि बीना नहीं जानता कि नाबीना होना क्या है। बनी इसराइल के वाकयात में वो वाक़ा याद करें जिसको बारह बयान भी किया जाता है कि मिराज शरीफ के वाक़ात में एक फ़र्द को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा रेस देखा। जिब्राइल आमीन ने अर्ज़ की कि इस शख्स को सैकड़ों साल की ज़िंदगी थी, 500 साल के लगभग ज़िंदगी का गालबन बयान फरमाया गया है, तो बलूगत को पहुँचने से लेकर मौत तक ये इबादत में रहा, आबादी इबादत गुजार नहीं थी, अपनी आबादी छोड़ दी। एक टापू, टापू कहते हैं जो जजीरा, वो जजीरा जो बड़ा छोटा सा जजीरा हो जिसके चारों तरफ पानी हो और दरमियान में खुश्क जगह हो लेकिन थोड़ी जगह, तो वहाँ पर आकर वो बसा। अल्लाह करीम ने उसके खाने का इंतज़ाम वहीं फरमाया, फल है क्या है लेकिन उसका निज़ाम वहीं है खाने पीने का। तो सारी ज़िंदगी उसने इबादत में बसर की और फरमाया गया है कि जब उसका मौत का वक्त आया है तो मलकुल मौत ने उससे पूछा कि मुझे हुक्म हुआ है कि मेरे बंदे से पूछा जाए कि किस हालत में वो अपना आखिरी वक्त चाहता है, मौत किस सूरत में चाहता है, किस हालत में चाहता है। तो उन्होंने अर्ज़ की कि मुझे दो गाना नियत करने दो, यानी मुझे दो नफल पढ़ने दो, दूसरी रकत के दूसरे सजदे में जाऊं तो रूह कब्ज़ कर। तो अल्लाह करीम ने इतना उन पर एहसान फरमाया कि फिर मलकुल मौत ने दूसरी रकत के दूसरे सजदे में रूह कब्ज़ की, तो अल्लाह करीम ने उनका वजूद महफूज फरमाया और जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि रसूलल्लाह सल्लम रोज़े क़यामत ये इसी तरह सजदे से उठेगा, इसका वजूद अल्लाह ने दुनिया से महफूज फरमा दिया। मजीद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस वाक़े पर तो आपने फरमाया जब ये हुक्म होगा कि मेरा बंदा जो है इसे मेरी रहमत से बख्शा जाता है, इसे जन्नत में भेज दिया जाए, तो वो पलट कर सवाल करेगा कि या रब्बुल आलमीन आपकी रहमत हक है लेकिन जो आपने मुझे ज़िंदगी अता फरमाई, उस सारी ज़िंदगी के जो हिस्से हैं मैंने आपकी इबादत में सर्फ कर दिए हैं, क्या आज मेरी बख्शिश के लिए वो मेरी इबादत काफ़ी नहीं है? तो फरमाया जाएगा, मेरा बंदा हिसाब चाहता है, ले आओ इसका हिसाब करो। तो जितनी इबादत उसने की है उसे तराजू में रखा जाएगा, तो दूसरी तरफ जो उसने उतने ही 100 साल इबादत के लिए, तो फिर ये है ना कि जो बलूगत के हिस्से हैं तो आंख तो पैदाइश के साथ देखना शुरू कर देगी, ओ आखिर वक्त तक देखता। तो जो अल्लाह की दी हुई नजर उसने इस्तेमाल की उसको दूसरे पलड़े में रखा जाएगा, तो नजर वाला पलड़ा बैठ जाएगा और इबादत वाला पलड़ा हल्का होगा, वो उठ जाएगा। फिर वो तौबा करेगा कि बार अल्लाह माफ फरमा दो, मुझे गलती लगी, आपकी रहमत से ही बख्शिश है। तो आप मैं जो देख पा रहे हैं, एक लहजे को गौर करें ना जी, कि आंख बंद हो और मामूलात जिंदगी सारी में से गुजरना हो तो ये जिंदगी कैसी हो? इसलिए कि किसी के पास कुछ उसका है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, जो कुछ है उसी की तरफ मंसूब है। अगर वजूद है, जेन है, दिल हाल कोई पहलू है, आंख है, समा बसर है, क्या है, सारा कुछ उसका दिया हुआ है और जो देख रहे हो उसका मालिक भी हुआ है। तो हमारा तो इसमें है कुछ नहीं। तो जब उसको हम जात पर लेकर आते हैं तो खता खाते हैं। और यहां जब ये फरमाया गया ना कि तुम्हारी सुनने की ताकत, अब बात सुनी, अब कितना बारीक निजाम है कि जो बोल रहा है कान का पर्दा खराब हो जाए ना तो उससे पूछो जिसके कान का पर्दा खराब, वो लोगों के मुंह के हिलने को देख रहा है, सुन नहीं रहा कि ये क्या कह रहा है, एक शोर टकराता है, अल्फाज की समझ नहीं आती। तो कान के पर्दे पर आवाज आकर टकराई, कितने ही जल्दी उसने दिमाग पर वो सारे की तर्जमानी कर दी कि क्या कह रहा है, और कितना ही तेज निजाम है कि उस सुने गए पर कलब में एहसास पैदा हो गया, अल्फाज अच्छे हैं तो चेहरे तक की मुस्कुराहट आया हो गई। देखे ना, बात कहां से सुनी, दिमाग ने उसको उसकी तर्जमानी की, उस तर्जमे को, उस समझने को दिल तक पहुंचा और दिल का हाल चेहरे पर आया हो, सख्त जुमले के साथ फौरन चेहरा मुस्तरिब हो जाता है, खुशगवार गुफ्तगू के साथ चेहरे पर तमाजत आ जाती है। तो ये अमूमी बात नहीं है, एक लहजे को बैठकर सोचे ना तो बंदा एक दफा हैरान हो जाता है, ये कितना बारीक निजाम है और कितना खूबसूरत निजाम है। फिर फरमाया तुम्हारी देखने की कुव्वत ले लें, और आखिर में जब हिस्सा इसका फरमाया साथ मुंसलिक, वो खत्म अला कुलूबिहिम, और तुम्हारे दिलों पर मोर कर दें। अब जब ये हाल हो जाए कि गुनाहों के सबब ये मोर सख्त हो जाए, तो फिर सुनना सुनने के मानों में नहीं रहता, देखना देखने के मानों में नहीं रहता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोस है, लबाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्फाज जो हैं वो बयान हो रहे हैं, दावत हक इरशाद हो रही है, और कैसा बदबख्त है वो जो देख भी रहा है, जो सुन भी रहा है, लेकिन न देख सक रहा है न समझ सक रहा है। तो वो अंधा है, वो बहरा है, और वो उस अंधे बहरे से ज्यादा बुरा है जिसके वजूदी हिस्सों में हजरत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबी रसूल, आप तशरीफ लाए, कुफार मक्का से बात हो रही है, आपने उनका आना ना पसंद नहीं फरमाया, आपने इसलिए कि जो बैठे हैं उनसे बात कर लूं तो इन्हें इनकी बात सुन लेते। अब वो देख नहीं रहे, لیکن اللہ کریم نے جو نوری ایمان انہیں عطا فرمایا اور ان کا ایمان اتنا قبول فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ میرے حبیب اس نابینا کو سننا اور اس سے بات کرنا اللہ جل شانہ کے قریب مقدم ہے کہ بدلے اس کے جہاں قریش بیٹھے ہیں یا غیر مسلم بیٹھے ہیں یا سردار بیٹھے ہیں. اور وہی ہستی مدینہ منورہ میں ہیں, بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے ہیں, مسجد نبوی میں اس وقت اذان دینے کے لیے یہ موجود ہے. اب ظاہراً دیکھ نہیں رہے, کوئی بتلا نہیں رہا, لیکن تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے اور جا کر اذان دے دیتے, دیکھ نہیں رہے. اب جب دیکھ نہیں رہے انہیں وقت کا کیا معلوم. اب دیکھیں کہ کس درجے کی وہ ہستی اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا, میرے حبیب ان کی بات پہلے سنیں, ان کی پہلے سننے عند اللہ مقبول ہے. حالاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاعت دین ہی فرما رہے. اب حال اس کیفیت کا ہے جو نہاں خانے دل میں ہے. اب وہ کیسے بدبخت ہیں کہ دیکھ رہے ہیں ظاہری آنکھ سے, الفاظ مبارک سن رہے ہیں, لیکن نہ دیکھ پا رہے ہیں نہ سن پا رہے ہیں. اور وہ ہستی جو ظاہراً دیکھ نہیں رہی, اللہ جل شانہ نے اس نابینا ہستی سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں انہیں مقدم فرمایا کہ میرے حبیب ان کی طرف دھیان دیں. تو آپ عمومی طور پر ایسا بھی پھر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ تشریف لاتے تو آپ فرماتے کہ ان کے سبب اللہ کریم نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے, تو زیادہ اہتمام ان کے لیے فرمایا کرتے تھے. اور درجہ صحابیت بہت بلند درجہ ہے, چونکہ یہ درجہ ایمان کا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تمام مخلوق میں جو ایمانی طرح ہیں اس میں افضل ترین یہ درجہ ہے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متصل تین زمانوں کا جب فضیلت بیان فرمائی تو جنہیں نوری ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نصیب ہوا غیر انبیاء میں افضل ترین ہستیاں. تو متصل یہ حصہ تابعین تک آتا ہے, پھر تبع تابعین تک آتا ہے. کلمہ آج بھی وہی ہے, پوری بنیاد جو عقائد کی ہے ساری آج بھی وہی ہے, عبادات کے سارے حصے وہی ہیں, کلام ذاتی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, معاملات کے احکامات سارے وہی ہیں, لیکن وہ درجہ آج نہیں نصیب ہو سکتا. کیوں نصیب نہیں ہو سکتا؟ معیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دار دنیا میں جلوہ افروز ہونے کے ساتھ نصیب ہوتی. آج بھی مخلوق کو فنا فی الرسول نصیب ہو رہا ہے الحمدللہ. آج بھی مخلوق خدا کو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. تو یہ ایک تاریخ ہے اور متصل بیان ہوتی آتی ہے. ایسا نہیں تھا کہ کوئی زمانہ محروم رہا ہو, یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اور اگر خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس پر علماء کرام بحث کرتے ہیں کہ خاتمہ بالایمان ہو جاتا ہے, اتنی حفاظت اسے نصیب ہو جاتی ہے کہ جسے خواب میں بھی زیارت ہو اس کا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے خواہش کرنا دعا کرنا ایک بات ہے, لیکن ان کے لیے پھر ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ جی کو وظیفہ بتا دو, میں کیا کروں تو کیا ہو. یہ کرنے کی بات, اس کرنے کی ابتدا یہاں سے ہے. کتنے خالص ہو اللہ جل شانہ کے حضور جو طلب ہے, جو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پھر اس کی اپنی عطا ہے, کسی کیا عطا فرمائے. اور جب ان دونوں حصوں کو بیان فرمایا گیا سننے اور دیکھنے کی قوت, تو پھر آپ دیکھیں متصل فرمایا گیا اور تمہارے دلوں پر مور کر دیں. تو جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ سننے کا جو حصہ ہے, جو حصہ ہے سننے کی, اور جو دیکھنے کی حصہ ہے, یہ بنیادی پہلو ہیں سمجھنے کے. لیکن نہ کان نے سمجھنا ہے نہ آنکھ نے سمجھنا ہے. اس سارے کی کمی بیشی کے احساس تو دماغ تک ہیں, لیکن فیصلے دل کے ہیں. اور جب بات دلوں تک جاتی ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ نوری ایمان کا قلوب میں موجزن ہونا کن معنوں میں ہے. یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر ایسی مخلوق بھی ہے جن کی ایمان بڑھتے ہیں, اور سننے والوں میں ایسے بھی ہیں جو مزید تصدیق کرتے ہیں اور اپنے لیے بدبختی کا سبب بناتے ہیں. یہ حصے, یہ پہلو قرآن کریم میں بھی بیان فرمائے گئے ہیں. تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حال سے کون نکالے گا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, جنہیں یہ خود تراشتے ہیں, یا جنہیں انہوں نے تراشا نہیں لیکن غیر اللہ ہے, اور غیر اللہ میں تو مخلوق ہے. تو وہ مخلوق جو خود محتاج ہے, اپنی احتیاج کی دوا اس کے پاس نہیں ہے جب تک خالق کائنات نہ عطا فرمائے, انہیں کیا دے. تو جب اس سارے کی پہلو کو سمجھ تو فرمایا تو اللہ کے علاوہ کون عبادت کے لائق ہے, ایک دفعہ غور تو کرو. اسی لیے قرآن کریم غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں گرد و پیش کو دیکھتے ہو. جب گرد و پیش کو دیکھو گے تو ہر کوئی محتاج ہے سوائے اللہ کے. اور کلام ذاتی میں ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفات باری تعالی بیان فرمائی گئی ہیں, یقین مانے معزز خواتین و حضرات, جب ان صفات کو بندہ خیال کرے تو سمجھ آتی ہے بے شک اللہ کی ایسی ہی شان, ہر ایک کی ہر لحظے ہر احتیاج پوری فرما رہا ہے. کوئی کہاں کس لمحے یاد کرے اس کی صدا, بھلے کلام پر ہو ہی نہیں دل کے ہو اندھیر خانوں میں وہاں سے سن رہا. کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, وَهُوَ مَعَاكُمْ مَعَنَا مَعَاكُمْ, تم جہاں کہیں ہو اس کی ذات وہاں ہے. تو اس جب صفات باری تعالیٰ کو دیکھیں تو سمجھ آتی ہے کہ بے شک اللہ کی ذات ایسی ہی, اور اس میں یہ بات کا خیال رہے اللہ جل شانہ کی ذات کے بارے جب سوچیں تو وہ حدود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان سے آگے مت جائیں. ہمارا سوچنا, ہمارا سمجھنا, ہمارا اختیار کرنا وہ ہے جو ہمیں بیان فرمایا گیا, جو ہمیں حکم دیا گیا ہے. ہم ان بحثوں میں چلے جاتے ہیں جن کا سوال ہم سے نہیں, ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے جس کا سوال ہم سے ہوگا. تو جب بندہ تجاوز کرتا ہے تو اللہ جل شانہ پھر مشکل پیش آئے گی کہ پھر جب قلب پر مور آئے گی, دلوں پر مور کر دی جائے گی. تو فرمایا تو اس سارے حال کو دیکھتے ہو, اس سارے تجزیے کے بعد کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی, تو اور کون ہے جو عبادت کے لائق ہے, اور کون ہے جو کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے اگر وہ لے لے وہ روک دے تو کون ہے جو تمہیں عطا کر دے. روز معاشر کے واقعات جب قرآن کریم میں بیان کیے جاتے ہیں تو وہ جو مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں جب ان پر سوال آئے گا تو وہ بھی وہاں انکار کر رہے ہوں گے کہ بارالا اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. وہ بت بھی انکار کر رہے ہوں گے کہ انہوں نے ہی تراشا ہے, انہوں نے ہی سجدے کیے ہیں, بارالا ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں, چونکہ اس کے حضور تو ہر شے مخلوق ہے نا جی. انظر کیف نصرف الایات ثم یصرفون، فرمایا دیکھیں ہم کس کس طرح دلائل بیان فرماتے ہیں پھر بھی یہ روگردانی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں موقع بھی ہے فرصت بھی ہے، اللہ کریم نے اسباب سارے جو سمجھنے کے لیے ہیں ضروری ہیں وہ بھی عطا فرمائے ہیں، اور جو حکم ہے اس سمجھنے کے ذرائع بھی سارے مہیا فرما دیے۔ اب بات میرے اور آپ کے حصے میں آتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی اس پہلو کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم کمزور ہیں کسی پہلو میں، اس بات پر آنا کہ میں یہ کر لوں گا یہ مشکل ہو جائے گی، یہ معاملہ ہم سے، ہم کمزور ہیں۔ تو اپنی جو کمزوری یا کمائیگی ہے وہ مانتے ہوئے ہر شے اللہ جل شانہ کے حوالے کر دینی چاہیے۔ بے شمار زندگی کے معاملات مسائل پیش آتے ہیں، اللہ کریم معاف فرمائے کمی بیشی، تو اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ جو معاملہ پیش آئے جس پہلو پر جا رہا ہوں، حضرت جی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ حکم فرماتے تھے، آپ کے تعمیل حکم میں معمولات میں جاتا تھا، آپ کے وصال مبارک کے بعد بے شمار حصے ایسے ہیں جس میں جانا، کام، سلسلہ لیا، چونکہ مرکزی میری ذمہ داری میں ہمیشہ سلسلہ لیا رہا، جب سے ہوش سنبھالا ہے مرکز ہے سلسلہ لیا ہے، تو میری مرکزی حیثیت جو امور کی رہی ہے وہ سلسلہ لیا رہی ہے۔ لیکن اللہ کریم کا احسان رہا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا ہے تو جو اسباب ہیں وہ ضرور اختیار کیے ہیں، لیکن اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا ہے کہ جو کچھ ہے اللہ مالک ہے، اللہ کے حوالے، معاملہ بھی اللہ کے حوالے، ہم بھی اللہ کے حوالے، اور ہم کمزور ہیں۔ ہمیشہ یہی دعا اللہ سے کرنے کی توفیق نصیب ہوئی کہ اللہ بہتر فرمائے، اللہ مدد فرمائے، اور یہ وہ پہلو ہے جس سے اللہ کریم کی رضا بھی نصیب ہوتی ہے اور اپنا احساس کہ میں کیا ہوں وہ بھی زندہ رہتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو اللہ کریم یہ وہ پہلو ہیں جو صدقے دل سے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ معاملات میں، مزاج میں، ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے، میرا اپنا مزاج جو ہے وہ اتنا نرم نہیں ہے، سخت ہے، لیکن سلسلہ عالیہ کے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنا مزاج جو ہے اسے اپنے اوپر حاوی نہ آنے دوں۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں نے سلسلے کے کسی ساتھی کے ساتھ ایک حد سے بڑھا ہوں، پوری کوشش آخری حد تک جاتا ہوں، اپنے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ غصے بھی ہوتا ہوں، مختلف پہلو رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک دفعہ مجھے کسی سینئر آفیشل کے پاس جانے کا موقع ملا، تو وہاں مختلف موضوعات یا اس ملنے کے مختلف پہلوؤں میں ایک واقعہ ایسا آیا کہ جس میں میں نے ان سے عرض کی کہ جی مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ مجھے کتنا پروٹوکال دیا گیا ہے، چونکہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہیں زمین پر بھی بیٹھنا پڑے، تو میں جس نام کے لیے حاضر ہوں زمین پر بیٹھنا بھی منظور۔ تو جواباً جب بات میں نے سنی اور انہوں نے فرمایا، انہوں نے وہ کہنے لگے حضرت یہی تو پہنچوں ہوں کی نشانی ہے، اب یقین مانے وہ فکرہ ایسے میرے دماغ میں ٹکرایا اور میں حیران ہوا کہ کم مائیگی کے جو احساس ہے اس میں بھی تکبر ہے۔ اب اللہ شاہد ہے کہ میں نے بڑھائی میں بات نہیں کی، یہ تو اللہ جانتا ہے نا ہر ایک کا حال۔ تو میں نے جو بات کی تھی وہ مقصد یہی تھا کہ جو بات کر رہا ہوں یہ اچھے انداز سے پہنچے، اس میں میں نے ذات نہیں تھی، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن جب اس نے جواب دیا تو میں حیران رہ گیا کہ اب اپنی ذات کا جو نفی کر دینا ہے اس میں بھی کتنا سامان موجود ہے کہ پھر نفس جو ہے اسے وہ توانا کرنا شروع کر۔ تو جب اس نے کہا حضرت یہی تو پہنچے ہوں کی نشانی ہے، یقین من رونگٹے کھڑے ہو۔ تو یہ ضرور نزاکت جو ہے اس کا خیال رکھا کریں، कि हम इबादात में आकर अपनी इबादात के पहलुओं को इख्तियार करते हुए फिर कोई ना कोई ऐसा अंसर साथ न जोड़ लें जिससे फिर नफ्स जो है उसको तवानाई मिल रही हो और ताकत मिल रही हो। चूंकि जब ये भी कह दिया जाए कि जैसा मैं बुजुर्ग हूँ, जितना मैं मुत्तकी हूँ, तकाबल को भी छोड़ दें, अगर सिर्फ यही कह दिया जाए कि मैं बड़ा बुजुर्ग हूँ और बड़ा मुत्तकी हूँ, तो ये भी आपका जो नफ्स है कोई ना कोई सबब उसको ताकत देने का बन रहा है। तो ये बड़ी बारीकियाँ हैं। तो मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर लिए जाएं तो ये आसान पहलू है, बेहतर पहलू है। अल्लाह करीम हमें तौफीक के अमल अता फरमाए। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी और नासिर हो। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला हबीबिही मुहम्मद वाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना हदाना सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क सबिल मैन।
Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah